الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آل الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑا سو ہم نے نجات دی تم کو اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو درہ حالے کے تم دیکھتے تھے. ناظرین کرام, سورہ بقرہ کی 50ویں آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ العالمین نے اپنی نعمتیں یاد کرنے کا درس دیا اور فرمایا کہ ہم نے تم کو نجات دی. سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ کون سے حالات تھے یا وہ کون سی کیفیت تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نجات عطا فرمائی. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے کیسے نجات عطا فرمائی. ان سارے سوالات کا جواب تلاوت کردہ آیہ کریمہ سے شروع ہو رہا ہے. ارشاد باری ہے, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پاڑا. فرق کا معنی کرنا, فرق کا معنی ہوتا ہے جدا جدا کرنا. عربی زبان میں مانگ کو فرق کہتے ہیں, دو حصوں میں بانٹ دینا یا کئی حصوں میں کسی چیز کو تقسیم کر دینا. بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک خاص واقعہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں اشارہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تبلیغ فرمائی فرعونیوں کو, ان کے برے اعمال پر تنبیہ کی کہ وہ خدا پرستی اختیار کریں, اور وہ نبوت کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کریں. لیکن جس وقت انکار اور سرکشی فرعونیوں کی طرف سے بڑھتی گئی, کشمکش شروع ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے لیے کوئی نجات کا راستہ پیدا فرمائے. آپ کی دعا اللہ رب العالمین نے سنی. غلام قوم کے لیے آزادی کے ایام کا سویرہ طلوع ہونے کے قریب ہوا, پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام علی اسرائیل کو لے کر شہر سے باہر نکل جائیں اور بحر قلزم کا راستہ اختیار فرمائیں، حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا دریا کی موجوں پر ماریں گے تو ہم دریا میں آپ کے لیے راستے پیدا کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں منزل کی طرف گامزن ہوئے، اور جس وقت لبے دریا پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 واضح راستے پیدا ہو گئے، اور راستے ہی اللہ رب العالمین نے نہ بنائے بلکہ سمندر کی محو رقص موجوں کو جیسے کسی نے لگام دے دی ہو اور وہ پہاڑوں کی طرح رکی ہوئی موجوں میں دروازے بھی بن گئے تاکہ بنی اسرائیل گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور پریشانی اور اضطراب ان سے قریب نہ آ سکے۔ یہ قافلہ ہے عشق موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دریا سے گزرا اور دریا عبور ہو گیا۔ فرعون جو سرکشی میں انتہا تک پہنچ گیا تھا، اس کے تمرد اور اس کے اندر کے سرکش انسان نے بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ انہی راستوں پر چلے۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا اور فرعونی غرق ہوئے۔ بنی اسرائیل نے یہ تماشا اس دریا کے کنارے سے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی تصویر اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا۔ اس لفظ میں پیار کی شدت دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ دریا کو پھاڑا بلکہ بِكُمْ تمہارے لیے ہم نے ایسا کیا۔ گویا جس وقت کوئی قوم اپنے سچے قائد کے دامن سے خلوص سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کے دروازے کچھ اس پیار سے اس قوم کے لیے کھولتا ہے کہ اس قوم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ دراصل یہ ہیں وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل کو یاد کروائی جا رہی ہیں کہ اس کرب کو بھی ذہن میں لاؤ جو 40 سال تم نے مصر میں فرعونیوں کے ہاتھوں دیکھا، اور اس خدا کے کرم کا جلوہ بھی دیکھو کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دریاؤں تک کو پھاڑا اور تمہیں راستہ عطا کیا اور تم آزادی سے امکنار ہوئے، اور پھر تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جب تم دیکھ رہے تھے غرقاب کیا اور وہ ذلیل ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی۔ ناظرین، یہاں اگرچہ عمود تفسیر سے یہ بات تعلق نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی عرض القرآن کے جغرافیہ کو جاننے کے لحاظ سے شاید دلچسپی کا بحث ہو کہ اس بحر سے مراد کیا ہے، کون سا دریا ہے۔ بعض لوگوں نے دریائے نیل لکھا، لیکن فتح العزیز کے اندر اس کے مؤلف نے سرے سے اس بات سے انکار کر دیا کہ جن لوگوں نے دریائے نیل مراد لیا ہے وہ مصر کی زمین کی جغرافیہ سے نا آگاہ ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد بحیرہ قلزم ہے، اور چونکہ اس کی انتہا قلزم شہر پر ہوتی ہے سو اس کو بحیرہ قلزم کہہ دیا جاتا ہے۔ بقول ان کے بحر احمر جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ سی، اس سے مراد یہی ہے۔ یہ دراصل آبش اور بلاد عرب کے عین درمیان سے گزرتا ہے۔ اس کی طوالت 460 فرسخ مفسرین نے نقل کی ہے، اور اس کا عرض 60 فرسخ نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دریا کی موجیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، ہو نہ ہو. اس میں اشارہ یہ ہے کہ اچھی قیادت جس وقت قوموں کو میسر آ جائے، روحانی قیادت، مراد ایسی قیادت جس کے سر پر اللہ کی طرف سے استعفا اور انتخاب کا تاج رکھا گیا ہو، تو یہ مادہ کی دنیا، یہ ارض و سما، یہ رنگوں کی کائنات، یہ سمندروں کی وسعتیں، یہ کائنات کی پہنائیاں اللہ رب العالمین ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے. مقصود اس سے بھی ہے کہ تشکر اور شکر کی روش اختیار کی جائے، اور یہی روش دراصل با مراد ہونے کا راستہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. یہاں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا لفظ ایک دلچسپی رکھتا ہے کہ اگر آپ کی دشمنی ہو کسی قوم سے، اس نے آپ کو خوب ستایا ہو، آپ نے اس کی ہدایت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا ہو، لیکن اس نے قدم قدم پر ستایا ہو اور ایسی اذیتیں دی ہوں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہو، وہی قوم ان تنبیہات کے سننے کے باوجود جس وقت باز نہ آئی ہو اور جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری مدد ہو اور وہ قوم غرقاب ہو یا کسی عذاب میں دوچار ہو، تو وہ لوگ جن کو وہ ستاتے رہے اگر وہ اپنی آنکھوں کا نقشہ دیکھ رہے ہوں گے تو دو باتیں ان کے ذہن میں آئیں گی، ایک اپنے عقیدے کی پختگی اور اپنے عقیدے کی صلابت ان کے دل میں جل وگر ہوگی کہ ہمارا راستہ کتنا ٹھیک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بامراد کر دیا اور یہ ہمارے دشمن تھے، آج کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کی روش کا درس بھی اس میں ملتا ہے. گویا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ میں فرعونیوں کی ذلت کی تصویر بھی ہے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں پر مزید شکر ادا کرنے کا درس بھی ہے. اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد اور تم ظالم تھے. قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیہ کریمہ میں اب بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے جو روحانی بندوبست اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آزادی بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر کسی قوم کو آزادی مل جائے تو آزادی کے ایام میں دستور اور قانون کا ٹھیک ہونا اور درست ہونا یہ آزادی سے بھی بڑی قیمت ہے. وہ قومیں جو اس حقیقی سب کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی منزل سے محروم ہو جاتی ہیں. اب جب بنی اسرائیل ایک آزاد قوم اور ایک آزاد ملت کی حیثیت سے کنعان کی طرف بڑھ رہے تھے تو یقیناً ان کی ضرورت تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دستور ان کو دیا جائے جس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کریں. قرآن مجید نے گفتگو کی تصویر کو پلٹا اور پلٹنے کے بعد اب بات شروع ہوئی کہ صرف ہم نے تم کو آزادی نہیں دی تھی، آزادی کے بعد ہم نے تمہاری روحانی تربیت کا بندوبست بھی کیا تھا اور اس بندوبست ہی کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم طور کی طرف آؤ. اس واقعہ کی تفصیل دوسری آیات میں موجود ہے، لیکن یہاں صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا پابند کیا گیا، جبکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وواعدنا موسى 30 ليلة واتممنا فتم ميقات ربه 40 ليلة. ہم نے موسیٰ سے وعدہ فرمایا 30 راتوں کا، پھر ہم نے اس کی تکمیل کی، اور مدت اور میقات جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی وہ 30 کے بجائے 40 ہو گئی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے. مفسرین نے یہ لکھا کہ جو معودہ وقت تھا بیتابی اور شوق، اور جو اندر عشق الہیہ کی آتش تھی، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سرشار کر کے طور کی طرف وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. اللہ رب العالمین نے اس پر انہیں کہا کہ اب 30 کے بجائے 40 راتیں پوری کرنی ہوں گی. یہ سزا نہیں تھی بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے شوق کا صلہ تھا اور جزا تھی جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ 30 نہیں 40. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30 روزے موسیٰ علیہ السلام نے جب رکھے تھے تو ان کے منہ میں جو بساند روزے سے پیدا ہوئی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ 30 کے بجائے 40 راتیں کر دی گئیں. اور اس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ضابطۂ حیات دینے کا ذکر اس آیت میں کیا. ناظرین، پھر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو قرآن مجید نے کہا اس کے بعد، یہ ثم اس کے بعد بڑی روحانی لذت رکھتا ہے کہ عظیم قومیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے قائد کے غیوب و حضور دونوں میں، یعنی قائد پاس ہو تو پھر بھی، قائد پاس نہ ہو تو پھر بھی وہ اس کی اطاعت اور غلامی میں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ایام اگر کسی قوم پر آ جائیں تو پھر وہ اپنے قائد کی موجودگی کا مفہوم اور لیتے ہیں اور اس کے نہ ہونے کا مفہوم اور لیتے ہیں. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کی قدر نہ کر سکے اور انہوں نے بعد میں ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، ایک مکار سنار جس کا نام سامری تھا، اس نے ایک بچھڑا بنایا. جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی لی اور اس کے منہ میں رکھی، اس بچھڑے کے اندر جان آ گئی. یہ عجوبہ دیکھ کر قوم کو اس نے اس کے معبود ہونے کا درس دیا. یہ عجیب بات ہے کہ فرعون کے معبود ہونے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو نجات دی اور راہ توحید پر موسیٰ علیہ السلام لائے، اور خود طور پر گئے تو وہی مسئلہ ان کی اپنی قوم میں پیدا ہو گیا. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، تم مت تخذ تم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. یقیناً یا وانتم ظالمون میں جس ظلم کی طرف اشارہ ہے، قرآن حکیم دوسرے مقام پر اس کو کھولتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، کیونکہ اس قوم کے بہت سے افراد شرک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے وانتم ظالمون کہہ کر کے ان کی اس بیماری کی نشاندہی کی. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد بہت سے مراحل ہیں جن سے اس قوم کو گزرنا پڑا، لیکن اپنی ایک اور عطا اور اپنے ایک اور انعام کا جلوہ ارشاد فرمایا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ آیات اور قرآن مجید کا یہ حصہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیہ کریمہ اس کا عمود ہے اور ان تعلیمات کی جسٹ ہے، روح ہے. اللہ رب العالمین نے لعلکم تشکرون کہہ کر کے تفسیری عمود یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیات تم میں شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہیں. ظاہر ہے عبادت کی اصل تین چیزیں ہیں، ذکر ہے، اطاعت ہے اور شکر ہے، جو قوم ان تین چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کر لے گویا وہ عبادت گزار ہے۔ تو یہاں لعلکم تشکرون میں رب کریم نے فرمایا کہ درگزر ہم نے اس لیے تم سے کیا تاکہ تم شکر کی روش اختیار کرو۔ گویا کسی کی اصلاح کے دو ہی راستے ہیں، یا راہ جلال ہے یا راہ جمال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جمال اور اپنے جلال کے نقوش یہاں ان آیات میں ابھارے، کہیں ان کو پکڑنا، غرقاب کر دینا کسی کو یہ نقش جلال ہے، اور کہیں گناہ کر دینا اور اللہ رب العالمین کا معاف کر دینا یہ باب جوال ہے جو یہ آیہ کریمہ کھول رہی ہے۔ پھر سے اس آیہ کریمہ کو پڑھا جائے، اس کے اندر جو روحانی لذت ہے اس کو روح میں اڈیلا جائے۔ رب کریم نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون اذا اتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون۔ اب اس آیت میں واضح کر دی گئی بات کہ طور پر کس لیے بلایا گیا۔ طور پر اس لیے بلایا گیا تاکہ ضابطہ دوں اور اس ہدایت کے نقوش کو واضح کر دوں جو میری طرف سے ہیں۔ ناظرین، بطور طرح مصرع وہ قومیں بڑی بدقسمت ہوتی ہیں جو اپنے لیے دستور کا فیصلہ خود کرتی ہیں، ان کی مقننہ ناقص ہوتی ہے، انسانی ذہن جتنا بھی کشادہ ہو وہ محدود ہے۔ جس خدا نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اپنے بندوں کے لیے دستور اور قانون کا فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی حقیقت کو جلوہ گر کیا اور فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی بصیرت یا معجزات تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اس آیہ کریمہ میں کتاب سے مراد تو واضح ہے یعنی تورات، اور فرقان سے مراد کیا ہے؟ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ، علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور ابن عاشور جو دور جدید کا مفسر ہے، اس نے کہا کہ چار چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک، فرقان سے مراد تورات ہے، دوسرا معجزات نبوت، اور تیسرا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی بصیرت، اور چوتھا وہ مدد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ساحل مراد پر پہنچے اور فرعون غرق ہوا۔ یہ تھیں وہ چند اہم باتیں جو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ دو چار چیزیں خصوصی توجہ چاہتی ہیں کہ ان آیات میں ایک، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لینا، وقت سے پہلے پہنچنا یا وقت پر پہنچنا، یا میقات کا ذکر کرنا۔ ناظرین، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ پیغمبروں اور رسولوں کا جتنا کام ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، وہ آداب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور کامیاب قیادت وہ ہوتی ہے جس کے منیمم یا میکسیمم ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو یوں ہی بے نظم نہیں گزارتے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر کم یا زیادہ وہ اہداف رکھتے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے اہداف بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وقت کی پابندی، میقات، ہر ایک کام کے لیے وقت مخصوص کرنا، اپرچونٹی کو سمجھنا کہ کس وقت کیا چیز مفید ہے، یہ باتیں بھی قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ مسلمان اگر اس نظم کو سیکھ لیں، اس ترتیب کو سیکھ لیں جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے، یا پیغمبروں نے عموماً اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، تو مسلمان قوم کو دنیا کی کوئی ملت شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ کامیابیوں کا راستہ یہی ہے جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھا۔ ناظرین، یہ آیات جو اپنے ترجمہ اور اجمالی سی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا، ممکن ہے اس میں کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو، تو میرے ساتھ جو شرکائے درس ہیں اگر مناسب سمجھتے ہیں کوئی سوال تو سوال پوچھا جا سکتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سوال یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں لفظ وانتم تنظرون ذکر کیا گیا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہود و نصارہ یا اس میں صحابہ کرام بھی مخاطب موجود ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا جبکہ فرعونی کو غرق کیا گیا، تو اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟
پوچھا یہ گیا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں مخاطب تو وہ یہود یا بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے ہو، اور اس کا تعلق تو اس قوم کے ساتھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی. تو اس کا جواب مفسرین نے دو طرح دیا ہے. ایک تو یہ کہ وانتم تنظرون سے مراد وہی بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ مفسرین جیسے ابو خیان اندلسی ہیں یا اس طرز کے، انہوں نے کہا کہ دراصل بنی اسرائیل کی تاریخ یہود کے ہاں اتنی واضح تھی کہ وہ یہ واقعات جو یہاں بیان ہوئے ہیں ان کا بچہ بچہ جانتا تھا اور وہ اپنی محفلوں میں بیان کرتے تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ باتیں جو ماضی کی ہیں لیکن تمہارے علم میں ہیں، گویا کہ تمہارے سامنے ہی ہیں. وانتم تنظرون کہہ کر کے اس خبر سے آگاہ کیا جو اس وقت کے یہود کو اللہ تعالی نے دی تھی اور وہ ان کے معاشرے کا حصہ بن چکی تھی.
جناب قبلہ شاہ صاحب، یہاں بنی اسرائیل کا تفصیلی قصہ نہیں بیان کیا گیا، صرف جزیات کو بیان کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟
اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ قرآن مجید نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کے مخاطب تھے وہ پوری طرح اس سے آگاہ تھے، ان کے لیے کوئی چیز پردہ اخفاء میں نہیں تھی. تو قرآن مجید کا انداز ایک خطیب کا انداز ہے، جیسے خطیب بول رہا ہو تو اس کے سامنے جو قوم بیٹھی ہوئی ہو، جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم فلاں 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 باتوں کو بخوبی جانتی ہے تو وہ خطیب صرف ایک چیز کا اشارہ کرتا ہے جس سے وہ سننے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے بیان کی جا رہی ہے. تو قرآن حکیم فرقان مجید نے کیونکہ وہ سارے واقعات کے جزیات ان کے سامنے تھے، اس لیے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تفصیل بیان کی جائے، بلکہ جزوی اشارے کر دیے گئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب تاریخ نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے، اور جو کتاب ہدایت ہے وہ صرف وہی پہلو کسی واقعہ کا لوگوں کے سامنے لاتی ہے جس سے ان کے لیے کوئی رشد و ہدایت کا پہلو نمایاں ہوتا ہو. اللہ رب العالمین قرآن حکیم فرقان مجید کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالی کتاب رحمت کی تعلیمات سے ہمارے دور کے ظلمات اور اندھیروں کو روشنی سے تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے